أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آج ہماری بحث جو ہے وہ منطق کے اوپر موجود اعتراضات کے جواب کے بارے میں ہے کہ جو اس کتاب کے مطابق دوسرا درس بنتا ہے فائدہ و ارزش منطق کے نام سے. منطق کے بارے میں ہم نے کہا کہ منطق جو ہے وہ خادم العلوم ہے. منطق مظفر میں آپ پہلے ہی صفحے میں یا پہلے دو صفحوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ منطق خادم العلوم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمام علوم میں فکر کی جاتی ہے اور منطق وہ علم ہے جو فکر کرنا سکھاتی ہے. کیسے غلط اور صحیح فکر کے درمیان جدائی ڈال سکتے ہیں اور ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون سی فکر غلط ہے اور کون سی فکر صحیح ہے. اور پھر یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم منطق انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے مغالطوں سے بچ سکے. یعنی دوسرا بندہ اگر کوئی غلط نتیجہ غلط استدلال کر رہا ہے غلط استدلال کے نتیجے میں غلط نتیجہ لے رہا ہے تو منطق پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں پر غلطی کر رہا ہے. اتنا اہم علم ہونے کے باوجود پھر بھی دنیا میں ایسے مفکر آئے ہیں کہ جنہوں نے اس علم منطق کی مخالفت کی ہے. موٹیویشن ان کا الگ الگ ہے. انگیزہ جسے فارسی میں کہتے ہیں. کیوں مخالفت کی گئی ہے اس کی وجہ مختلف ہے. ہر مفکر نے خاص وجہ کی وجہ سے مخالفت کی ہے. لیکن پھر بھی چاہے وہ اسلامی دنیا ہو یا غربی ہر دو دنیا کے اندر منطق کی مخالفت ہوئی ہے. اور منطق بھی کون سی؟ منطق ارسطوئی. یعنی یہ جو منطق ہم پڑھ رہے ہیں اس کو منطق ارسطوئی کہتے ہیں. چاہے وہ منطق مظفر ہو چاہے وہ یہ والی کتاب ہو چاہے وہ شرح شمسیہ ہو جتنی بھی منطق کی کتابیں رائج ہیں یہ سب منطق ارسطوئی کہلاتی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ منطق ہے کہ جس کو ارسطو نے تدوین کیا تھا. جیسے تاریخ علم منطق میں آپ کو عرض کیا تھا کہ کیوں ارسطو نے علم منطق کو تدوین کیا ہے. بعد والے مفکرین نے آ کے کچھ قواعد میں اضافہ کیا آ کر, لیکن جو شکل ہے اور جو مطالب ہیں اس کے اندر عموماً وہ وہی ہیں کہ جو ارسطو نے اپنی منطق میں ذکر کیے تھے. تو منطق ارسطوئی کی مخالفت جیسا کہ عرض کیا کہ دونوں جہانوں میں ہوئی, چاہے وہ جہان اسلام ہو یا جہان غرب. جہان اسلام میں عرفاء منطق کے مخالف رہے ہیں, جیسا کہ ابو سعید ابو الخیر, یہ ایک عارف شخص تھا اور اس کو منطق ارسطوئی کے قاعدوں پر اعتراض تھا. مثلا ان میں سے ایک قاعدہ جس کو اس نے رد کیا تھا, بو علی سینا کے ساتھ مناظرہ کیا تھا, وہ قیاس کی شکل اول تھی کہ جس کو آپ پہلی منطق میں پڑھ چکے ہیں, ابھی ہم جا کر وہاں پڑھیں گے. تو اس کے اشکال کو ہم جواب وہیں پر دیں گے, یہاں پر جواب نہیں دیں گے اس کا, چونکہ اس کا رابطہ جو ہے وہ قیاس کے ساتھ ہے. تو اب جس بندے نے قیاس کو صحیح نہیں پڑھا یا پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے تو میں اگر اشکال یہاں پر ذکر کر کے جواب دوں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے متکلمین نے بھی منطقی مخالف منطق ارسطویی کی, یعنی جب میں منطق کہہ رہا ہوں تو مراد منطق ارسطویی ہے, اور محدثین نے بھی منطقی مخالفت کی ہے بعض محدثین نے. مثلا ابن تیمیہ کے جو سلفی اہل سنت کا امام ہے, بڑا نام ہے اس کا سلفیوں کے اندر, اس نے کتاب لکھی ہے نصیحت اہل الایمان فی الرد علی منطق یونان, کہ اہل ایمان کو نصیحت کر رہے ہیں اس کے اندر اور رد کر رہے ہیں منطق یونان پر, چونکہ یہ منطق ارسطویی ہے اور ارسطو کا تعلق یونان سے ہے تو لہذا منطق یونان کے اوپر اس نے اعتراضات کیے ہیں. اسی طریقے سے اس کا ایک شاگرد ہے ابن قیم جوزی, اس نے بھی منطق کی مخالفت کی ہے, اور کتاب کس کتاب میں, اس کی ایک کتاب ہے مفتاح دار السعادہ, کہ اس کتاب کے حاشیے میں کتابوں کا نام لکھے ہوئے ہیں. اس کتاب میں ابن قیم جوزی منطق کی مخالفت کرتا ہے. اسی طریقے سے محدثین میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کو اہل سنت میں سے جلال الدین سیوطی نظر آئیں گے, کہ جنہوں نے منطق کے خلاف کتاب لکھی اور منطق کی مخالفت کی. اس نے کتاب لکھی ہے صون المنطق والکلام, یعنی صون سواد کے ساتھ, صون المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام, کہ منطق کیونکہ یہ کلام کا بھی مخالف تھا تو لہذا کلام اور منطق کے رد میں جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی. پھر شیعوں کے اندر محدث جنہوں نے منطق ارسطویی کی مخالفت کی وہ ہیں امین استر آبادی, شیعہ ہیں لیکن محدث و اخباری ہیں, اور انہوں نے اپنی کتاب الفوائد المدنیہ اس کتاب میں مخالفت کی ہے منطق ارسطویی کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کو مفکر مل جائیں گے کہ جو مثلا آج کل کے زمانے میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو منطق ارسطویی کی مخالفت کرتے ہیں جہان اسلام کے اندر, حتی حزیلمہ قم میں آپ کو مل جائیں گے, حزیلمہ نجف میں موجود ہیں, حزیلمہ مشہد میں موجود ہیں, حتی میرے پاس یہاں پہ ایک کتاب پڑی ہوئی ہے وہ بھی منطق ارسطویی کے رد میں لکھی گئی ہے, ابھی زندہ ہیں وہ. جہان غرب کے اندر بھی مفکر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے منطق ارسطویی کی مخالفت کی ہے. مثلا ایک ہے لائبنٹز, ایک ہے ہیگل, ایک اور مفکر فرانسس بیکن, ایک اور مفکر ہے جان سٹوارٹ مل, اور ایک اور مفکر ہیں برٹرنڈ رسل, اور اس کے علاوہ ایک اور مفکر جو غربی ہیں ڈیکارٹ. ان سب نے منطق ارسطویی پر اعتراضات کیے ہیں, لیکن ایک چیز میں فرق کرتے ہیں یہ جہان اسلام سے. جہان اسلام میں جو مفکر پیدا ہوئے اور انہوں نے منطق ارسطویی کی نفی کی لیکن مقابل میں کوئی راہ حل پیش نہیں کیا, خب منطق ارسطویی غلط ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فطرت کی طرف رجوع دلوایا، جیسا کہ ہم آگے اعتراضات میں پڑھیں گے. لیکن مقابل میں کوئی اور قواعد کا مجموعہ کوئی کتاب متعارف نہیں کروائے، فقط فطرت کی طرف رجوع کروایا کہ انسان کو ضرورت نہیں ہے منطق پڑھنے کی، چونکہ انسان خود تمام کام انجام دے لیتا ہے. لیکن غربی مفکرین نے ارسطو کو رد کرنے کے بعد منطق ارسطوئی کو ایک منطق جدید دی ہے کہ جو آج کی دنیا پر حکومت کر رہی ہے، یعنی منطق ارسطوئی کے مقابلے میں پوری دنیا میں یہ منطق پڑھائی جا رہی ہے، اور ہمیں اس منطق کو پڑھنا ہے اگر ہم نے اہل فکر بننا ہے اور دنیا سے گفتگو کرنی ہے تو یہ منطق پڑھنا ہے. اس منطق کا نام منطق ریاضی یا منطق جدید، مختلف ناموں سے یہاں فارسی میں اس کو یاد کیا جاتا ہے. اب میں نے منطق ریاضی کی تاریخچے کے اعتبار سے میں نے مطالعہ نہیں کیا جدید کے، پہلے دیکھا تھا لیکن ذہن میں ابھی نہیں ہے کہ سب سے پہلے یہ منطق ریاضی کس نے تشکیل دیا. مثلا یہ رسل جو ہے یہ منطق ریاضی کا قائل تھا، منطق ارسطوئی کا قائل نہیں تھا. ہیگل نے ایک منطق متعارف کروائی جس کو منطق ڈائیلیکٹک کہتے ہیں، یعنی اس کی اپنی خاص منطق تھی. بہرحال منطق ڈائیلیکٹک، مثلا آپ مارکسزم کو دیکھیں تو مارکسزم نے اس ڈائیلیکٹک سے کافی استفادہ کیا ہے. منطق ریاضی جو ہے یہ منطق جدید ہے، اور اس وقت جو ہے اس کا بہت نام ہے. ایک اور منطق ہے منطق فازی کے نام سے، کہ جس کا اتنا زیادہ نام نہیں ہے. بہرحال منطق ارسطوئی کے مقابلے میں انہوں نے جانشین دیے ہیں اپنے اپنے افکار کے مطابق، لہذا یہ فرق ہے جہان اسلام اور جہان غرب میں، کہ انہوں نے مخالفت بھی کی ہے اور اس کے مقابل میں رائے حل بھی پیش کیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ رائے حل ان کا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ پھر اہل فکر جب صاحب نظر بنے اور پھر جا کر فیصلہ کریں، پھر جا کر دیکھیں کہ آیا ارسطو پہ اعتراض جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کے جو قواعد ہیں وہ کیا ہیں. منطق کو دو اعتبار سے رد کیا گیا ہے، یہ تو آپ کو مفکر بتائے جنہوں نے مخالفت کی. انہی مفکرین میں سے بعض نے ایک جہت سے رد کیا ہے، بعضوں نے دوسری جہت سے رد کیا ہے. بعضوں کا کہنا ہے کہ اصلاً منطق کے قواعد غلط ہیں، اصل منطق صحیح نہیں ہے ارسطو کی. بس پہلی جہت کے جس کے اندر منطق ارسطوئی کو رد کیا گیا وہ کیا ہے؟ صحت علم منطق، کہ علم منطق صحیح نہیں ہے، اس کے قواعد درست نہیں ہیں. دوسرے جو بعض مفکر ہیں انہوں نے آ کر کہا کہ ہم منطق کو غلط نہیں کہتے، منطق کے قواعد ٹھیک ہیں، لیکن ان قواعد کا فائدہ انسان کو نہیں ہوتا. بس دوسری جہت کے جس کے اندر منطق ارسطوئی کو رد کیا گیا ہے وہ فائدے کے اعتبار سے ہے، کہ ٹھیک ہیں قواعد ٹھیک ہیں اس کے، لیکن ہمارے فائدے میں نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے یہ منطق جو ہے، ہم منطق سے ہٹ کر اپنے کام انجام دے سکتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کا. بس یہ دو جہتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو رد کیا گیا. بعض نے کہا کہ منطق ٹھیک نہیں ہے، بعض نے کہا کہ منطق تو ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدے کی نفی کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ منطق کے بارے میں جو یہ فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فکر میں غلطی سے بچاتی ہے، اس کا انکار کر دیا کہ نہیں بچاتی. اب یہ کتاب مناسب نہیں ہے کہ ہم مثلا تمام اعتراضات کی جو ہے وہ تحقیق پیش کریں کہ مثلا عالم اسلام کے مفکرین نے کیا اعتراضات کیے ہیں، عالم غرب میں جو ہے وہ مفکرین نے کیا منطق ارسطویی پر رد پیش کیے ہیں، لہذا یہ ہے اجتہادی کتاب کے اندر بحثیں کرنے والی ہیں، لیکن پھر بھی بعض اشکالات کی طرف کتاب نے اشارہ کیا ہے کہ ہم بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ اصل منطق جو ہے وہ باب قیاس سے شروع ہوتی ہے، باقی مقدمہ ہے اس باب قیاس تک پہنچنے کے لیے، پس جنہوں نے منطق کو صحیح نہیں مانا اس کا مطلب ہے کہ وہ قیاس کو غلط سمجھتے ہیں، جو قیاس کو رد کرے سمجھے وہ منطق کو رد کر رہا ہے، تو اس پر جو قیاس پر جو اعتراضات موجود ہیں اس کے بعض اعتراضات کو ہم وہاں پر جواب دیں گے، جیسے ابو سعید ابو الخیر کا جو اعتراض ہے قیاس کے شکل اول کے اوپر، یہ وہاں جا کر ہم جواب دیں گے. فائدہ علم منطق کے بارے میں جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب جو ہے ہم یہاں پر دے دیتے ہیں. بعض اعتراض جو کیے گئے ہیں کہ علم منطق کا فائدہ نہیں ہے، ہم اس کا یہاں پر جواب دیتے ہیں. پہلا اشکال، پہلا اشکال یہ کہتا ہے کہ آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ علم منطق فکر میں غلطی سے بچاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے منطقیوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں غلط فکر کرتے ہیں، فکر میں غلطی کرتے ہیں، تو اگر منطق کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد فکر میں غلطی نہیں ہوگی تو پھر یہ منطق پڑھنے والے، منطق میں کتابیں لکھنے والے، منطق کے استاد، منطق کے بہترین شاگرد، یہ پھر کیوں غلطی کرتے ہیں اپنی افکار میں، فکر میں؟ تو اس کا مطلب ہے پس علم منطق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پس فائدے کے اعتبار سے منطق رد ہو جاتی ہے. جواب، یہ اشکال شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہوا ہے، آپ منطق میں جب جائیں گے پہلے چند صفحوں میں تو یہ جواب وہاں پر موجود ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی کس نے کہا ہے کہ جو منطق پڑھ لے گا وہ اپنی فکر کو خطا و غلطی سے بچا لے گا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اگر اپنی فکر کو غلطی سے بچانا ہے تو پھر ضروری ہے کہ جن قواعد کو پڑھا ہے ان قواعد کو عملی بھی کریں، رعایت بھی کریں اس کی. اور اگر کوئی بندہ جو ہے منطق پڑھتا رہے، اس میں جو ہے وہ 100% نمبر بھی لیتا رہے، لیکن وہ جب فکر کرے، جب گفتگو کرے، جب استدلال کرے، قواعد منطق کا خیال نہ رکھے، رعایت نہ کرے ان کی، تو ظاہری بات ہے اس نے فکر میں غلطی کرنی ہے. منطق تب غلطی سے بچاتی ہے فکر میں کہ جب انسان اس کے قواعد کی رعایت بھی کرے. جیسے مثلا ڈاکٹر جو انسان بڑھتا ہے، یہ میڈیکل سائنس جو پڑھتا ہے، آیا میڈیکل سائنس پڑھ کر کوئی اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں. میڈیکل سائنس میں اگر وہ 100% نمبر لے کر کلینک میں آ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میرے اتنے نمبر ہیں، میں نے یہ گولڈ میڈل لیے ہوئے ہیں، سارے سسٹم ہے، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، اس کے بڑے ڈاکٹر ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ کہ جو اس نے وہاں پر قوانین پڑے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر، ان کو صحیح اجرا کرے گا، اپلائی کرے گا، تو اس وقت وہ کہا جائے گا کہ یہ بہت تجربہ کار اور بہت اچھا اور بہت بڑا ڈاکٹر ہے. وائلہ فقط میڈیکل سائنس پڑھنے سے کوئی انسان بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اترے میدان میں قواعد کی رعایت کرے جو پڑھے ہیں میڈیکل سائنس میں اور پھر اس کے مطابق معالجہ کرے تو انسان کہے گا کہ یہ اب بیماری کا علاج کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے منطق بھی ہے. یا مثلا ایک اور میں مثال دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں کہ صرف و نحو کے بارے میں کیا پڑھا ہے, اس کا فائدہ کیا سکھاتے ہیں صرف و نحو کا, کہ جو عربی زبان سیکھنے کے لیے جو آپ کو صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے اس کا فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تکلم عربی بول چال میں کبھی غلطی نہیں کر سکیں گے, لیکن عربی ادبیات کی کتابیں پڑھنے والے, عربی گرامر کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے, عربی گرامر کے استاد, وہ بھی کیا کرتے ہیں بعض اوقات غلطی کرتے ہیں بول چال میں. تو اس کا مطلب ہے پھر عربی گرامر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. جواب اس کا کیا دیتے ہیں؟ پھر جواب یہ دیتے ہیں کہ نحو و صرف جو کہ عربی گرامر کی کتابیں ہیں یہ اس وقت فائدہ دیں گی, اس وقت انسان کو بول چال کے اندر غلطی سے بچائیں گی کہ جب ان کے اندر موجود قواعد کو اپلائی بھی کرے انسان, ان کی رعایت بھی کرے. اگر فاعل کو مرفوع پڑا ہے تو جب گفتگو کرے, جب عبارت عربی پڑھ رہا ہو تو وہ توجہ رکھے کہ یہ فاعل ہے یا نہیں, فاعل ہے تو اس کو مرفوع پڑھے, ذمہ دے اس کو. یہ پہلا اشکال اور اس کا جواب. دوسرا اشکال, دوسرے اشکال میں یہ کہا جاتا ہے کہ بابا علم منطق کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ خادم العلوم ہے, تمام علوم کے لیے ابزار کی حیثیت رکھتا ہے, ٹول کا ایک کام انجام دیتا ہے, چونکہ منطق کو استعمال کر کے باقی علوم میں جو ہے وہ آپ نے معلومات کو حاصل کرنا ہے. وہ آ کر کہتا ہے کس نے کہا ہے منطق جو ہے وہ ابزار ہے تمام علوم کے لیے, بلکہ منطق جو ہے وہ اس جہان کے کسی بھی مجہولات کو معلوم میں نہیں بدلتا. بلکہ جو چیز کائنات کے اندر موجود مجہولات کو ہمارے لیے معلوم کرتا ہے وہ تجربہ ہے, سائنس ہے, کشف ہے. بس منطق جب کشف اور تجربہ ہمارے پاس موجود ہے, جب ہم تجربہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, جب تجربے مختلف تجربات کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کو جو کہ مجہول تھی ہمارے لیے ان کو معلوم میں بدل دیتے ہیں, تو پھر منطق کا کیا فائدہ؟ آپ نے منطق کی کیا تعریف کی تھی کہ مجہول کو معلوم میں بدلتا ہے؟ تو یہ کام تو خود تجربہ بھی کر رہا ہے, کشف بھی کر رہا ہے, مشاہدہ مستقیم, یعنی آپ ڈائریکٹ اشیاء کو اگر دیکھیں تو فوراً جو ہے وہ کیا ہو جاتا آپ کے لیے مجہول معلوم میں بدل جاتا ہے. مثلا میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوا تھا, آپ کو نہیں جانتا تھا, آپ کو ڈائریکٹ میں نے دیکھا, آپ سے پہچان ہو گئی میری, مشاہدہ مستقیم کر لیا آپ کا. پس دوسرا اعتراض کہتا ہے کہ منطق جو ہے وہ علوم میں جو کہا گیا کہ یہ مجہولات کو معلوم میں بدلتی ہے یہ بات درست نہیں ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا ہے کہ بھئی آپ ہماری بات تو صحیح طریقے سے سمجھیں, کس نے کہا ہے کہ منطق علوم کو مختلف علوم میں مجہولات کو معلوم میں بدلتی ہے؟ مثلا منطق سائنس کے مجہولات کو معلوم میں نہیں بدلتی, منطق میڈیکل سائنس کے مجہولات کو معلوم میں نہیں بدلتی ہے, تاکہ آپ آ کر اعتراض کریں کہ بھئی ہمیں منطق کی ضرورت ہی نہیں ہے میڈیکل سائنس میں, ہمیں منطق میں منطق کی ضرورت ہی نہیں ہے فزکس کے اندر, کیونکہ ہم تجربہ کرتے ہیں, ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں اور کیا کر لیتے ہیں اپنی مشکل کو حل کر لیتے ہیں. ہم نے دعویٰ یہ نہیں کیا منطق اہل منطق کہتا ہے, منطق کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ علم منطق کے ذریعے علوم کو جو ہے وہ منطق کو معیار قرار دیں علوم کے لیے. کیسے معیار قرار دیں؟ یعنی آپ اس پیمانے کے ذریعے یہ طے کر سکتے ہیں کہ جو نتیجہ لیا گیا ہے اس علم کے اندر وہ نتیجہ چونکہ فکر کا نتیجہ ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اس فکر کے قوانین کو مد نظر رکھ کر ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں. اگر وہ فکر جو مثلا میڈیکل سائنس میں استعمال کی گئی ہے، وہ فکر جو مثلا فزکس کے اندر استعمال کی گئی ہے، یا وہ فکر کے جو مثلا مختلف علوم کے اندر جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، اگر اس فکر کے اندر قواعد فکر صحیح طور پر اپلائی ہوئے ہیں تو جو نتیجہ وہ بھی درست ہو جائے گا، اور اگر وہ صحیح استعمال نہیں ہو تو نتیجہ غلط ہو سکتا ہے. درست ہے؟ بس منطق کا کام جو ہے وہ درست فکر کو غلط فکر سے جدا کرنے کا کام ہے، نہ کہ دوسرے علوم کے مجہولات کو معلوم میں بدلنے کا کام ہے. وہ تو علوم نے خود انجام دینا ہے. میڈیکل سائنس میں جو مجہولات ہیں ڈاکٹر کے لیے، اس نے میڈیکل سائنس کے قواعد کے مطابق مجہول کو معلوم میں بدلنا ہے. لیکن منطق نے آ کر یہ بتانا ہے ڈاکٹر کو کہ اس میڈیکل سائنس میں جو نتائج آپ نے حاصل کیے ہیں فکر کے ذریعے، وہ کون کون سے صحیح ہیں، کون کون سے غلط ہیں. یہ غلطی اور صحیح کہاں سے وہ پتا کرے گا؟ قواعد فکر سے. اور قواعد فکر جو ہیں وہ منطق میں بیان ہوتے ہیں. ایک یہ بات. دوسرا جواب ہم ان کو دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا، یہ انشاءاللہ ہم جب درس نمبر 27 میں جائیں گے کہ جہاں پر تصدیقات کی بحث ہم کریں گے، جا کر وہاں پر ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ تجربہ اس وقت تک قانون کلی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایک قیاس موجود نہ ہو. بغیر قیاس کے تجربہ کبھی بھی قانون کلی عطا نہیں دے کر سکتا. فزکس والا محتاج ہے منطق کا تاکہ وہ قانون کلی دے سکے. آپ نے اگر اپنے گھر میں پانی کو چولہے پہ رکھا اور وہ 100 سینٹی گریڈ تک جا کر جو ہے وہ بخارات میں تبدیل ہو گیا، اور پھر آپ نے مختلف تجربے اور کیے، اور پھر آپ یہ نتیجہ لینے لگے کہ ہر پانی کے جو 100 سینٹی گریڈ پر پہنچ جائے گرمی کے اعتبار سے، ٹمپریچر کے اعتبار سے، وہ بخارات میں بدل جاتا ہے، یہ قاعدہ آپ بغیر قیاس کے بنا ہی نہیں سکتے. تو بس تجربے کی جو آپ دعوے کر رہے تھے، یہ ہم ثابت کریں گے کہ تجربہ کس طریقے سے اس قیاس کا محتاج ہے. بس دوسرا اعتراض جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور اس کا ہم نے جواب دے دیا. تیسرا اعتراض، تیسرا اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی ارسطو نے منطق جب لکھی تو دنیا اس وقت تھوڑی شروع ہوئی تھی، بشر اس وقت سے شروع تھوڑا ہوا تھا، ارسطو سے پہلے بھی کئی ہزار سال انسان جو ہے وہ زندہ تھا اور زندگی گزار رہا تھا، اور جہاں انسان موجود ہے فکر بھی موجود ہے، چونکہ انسان کہتے ہی اس کو ہیں جو فکر کرتا ہے، تو وہ لوگ بھی تو بہت ساری اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، انہوں نے بہت سارے نتائج حاصل کیے، انہوں نے بہت سارے معلومات کو، مجہولات کو معلومات میں بدلا، اور پھر فکر کے ذریعے بدلا. اس وقت تو منطق تدوین ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی، پھر بھی وہ فکر کرتے رہے، اور ارسطو، سقراط، افلاطون انہی کے نتائج کو آگے بڑھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فکر جو ہے وہ سقراط سے شروع ہوئی ہے، افلاطون و ارسطو سے شروع یہ ہے. پس انسان چونکہ عقل سلیم رکھتا ہے، اس عقل سلیم سے انسان غلط اور صحیح کے درمیان تمیز دے سکتا ہے. عقل سلیم کافی ہے انسان کے لیے، فطرت منطق فطری جو ہے، جو کہ وہ تقسیم کی تھی نا، منطق فطری اور منطق تدوینی، منطق فطری کافی ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو غلطی سے بچا لے. بس منطق کو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعتراضات کے فائدے کے اوپر چل رہے ہیں نا، منطق کے فائدے کی نفی کی جا رہی ہے اعتراضات میں. تو کہتے ہیں جب منطق فطری موجود ہے، منطق عقل سلیم انسان پہ پاس موجود ہے، پھر منطق تدوینی اور پھر کتابیں پڑھنا اور اپنا وقت ضائع کرنا، ہم بھی اب پانچواں درس ہے مثلا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس اعتراض کے مطابق. یہ معترض اگر اٹھ کے آ جائے تو وہ کہے گا آپ لوگ اپنے اور کوئی کام نہیں ہے تم لوگوں کو جو یہ اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے آ گئے ہو، تو آپ نے ابھی منطق نہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، اپنی پوری زندگی میں آپ فکر کرتے رہے ہیں، پھر بھی آپ نتیجے نکلے ہیں نہیں نکلے، نکلے ہیں نتیجے، ہو ابھی بیٹھ جائیں گے آپ ابھی ایک سال سوا سال جو ہے آپ درس پڑھیں منطق کے، وقت ضائع کرنے آج سے پھر وہ اس اعتراض کے مطابق یعنی منطق بند کرو اور کسی اور علم کے اندر چلے جائیں. خوب، جواب کیا ہے اس کا؟ اس کے مختلف جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ درست ہے، اس بات کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت میں منطقی ہے. یعنی کیا مراد منطقی ہے؟ یعنی انسان چونکہ مفکر ہے اور یہ فکر کرنے کا جو کیا کہہ لیں اب اس کو، یہ پروسیجر ہے، یہ انسان لا شعوری ہو یا شعوری ہو اس کو انجام دیتا ہے. درست ہے، قواعد انسان کے اندر فطرتاً موجود ہیں فکر کرنے کے، اور ممکن ہے کہ اسی منطق فطری کے ذریعے وہ صحیح استدلال بھی کرے جیسا کہ پہلے بشر کرتے رہے ہیں اس طریقے سے. لیکن منطق تدوینی کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی منطق تکوینی میں مزید بہتر ہو سکتا ہے. جیسا کہ مثلا توحید فطری ہے، لیکن انسان علم الکلام پڑھتا ہے کس لیے؟ حالانکہ توحید تو فطری ہے، پھر ہم کیوں علم کلام پڑھ کے جو ہے وہ توحید کو ثابت کریں اور توحید کی بحثیں کریں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ علم الکلام کے اندر ہم توحید کی بحثیں پڑھ کے وہ جو فطری توحید ہے اس کو کامل تر کرتے ہیں اپنے عقیدے کے اندر، اپنی توجہ مزید بڑھاتے ہیں اس توحید کے اندر. تو منطق تدوینی بھی یہی فائدہ دیتی ہے کہ ہم منطق تکوینی کی طرف توجہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اس کو کامل تر بناتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں اس کو اور بہتر سے بہتر تر بناتے ہیں. بس ایک فائدہ ہے منطق تدوینی کا. دوسرا جواب، یہ بات ہم مانتے ہیں کہ منطق فطری ہے اور عقل سلیم انسان کے پاس موجود ہے، اور اس عقل سلیم سے انسان جو ہے وہ فکر کو انجام دے سکتا ہے، صحیح فکر کو. لیکن اکثر اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان لاشعوری طور پر صحیح فکر تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیسے میں نے انجام دیا. آپ مثلا ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، آپ ایک استدلال کر رہے ہوتے ہیں، ایک مجھول کو معلوم میں بدل رہے ہوتے ہیں، درست ہے، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہوتا، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی میں نے کیا کیسے ہے. مثلا آپ کو اس، یعنی آپ نے جب منطق نہیں پڑھی تھی اس وقت اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے فلانا مطلب جو بیان کیا ہے میرے لیے، آپ استدلال کو میرے لیے مشخص کریں کہ اس میں کون کون سے قضیے آپ نے استعمال کیے اور اس کی ترتیب کس طرح رکھی ہے آپ نے، وہ ترتیب مجھے بتائیں, آپ نہیں بتا پائیں گے. اس کا صغرا کبرا فلانا عد وسط یہ سارا آپ کے لیے تفصیل بیان کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے یا مشکل ہوتا ہے اس میں جا کر. چونکہ انسان اس طریقہ کار کو نہیں جانتا تفصیلی طور پر اور غافل ہوتا ہے معمولا جو عقل سلیم سے فقط استفادہ کرے, تو اس وجہ سے جب اس کے سامنے اعتراضات آتے ہیں ایک مطلب کے بارے میں, نادرست مطالب اس کے سامنے جب آتے ہیں, تو ان کو حل کرنے اور باطل کرنے پر وہ قادر نہیں ہوتا. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو اشارہ کیا اس بات میں کہ آپ اپنے عقل سلیم کے ذریعے اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں اور صحیح فکر کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی مغرض انسان, اگر کوئی منحرف انسان, اگر کوئی اور انگیزہ و موٹیویشن لے کر انسان آ کے آپ کے سامنے غلط مطالب کو بیان کر رہا ہو, آپ کو یہ احساس تو ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ اس اعتراض کو حل کرنے پر قادر نہیں ہوتے. آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ کر کیا رہا ہے میرے ساتھ, اتنا تو مجھے پتا ہے کہ غلط ہے. جیسے اسٹیج پہ ہونے والے واقعات آپ کی خدمت میں ایک درس میں اشارہ ہوئے تھے, اب آپ اپنی عوام کو دیکھ لیں, عوام محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو اسٹیج پر آ کر بیان کر رہا ہے یہ بیان اس کا غلط ہے, لیکن اس کو کہا جائے کہ رد کرو اس کو, یا مثلا جو ہے یہ غلطی کہاں کر رہا ہے, وہ ان مشکلات کو حل نہیں کر پاتا. لیکن جو بندہ منطق تدوینی پڑھ کے تفصیلی طور پر قواعد کو پڑھ چکا ہو, اس کو حل کر چکا ہو, وہ فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ یہ کہاں پر ڈنڈی مار رہا ہے, اس کے ڈنڈی مارنے کا طریقہ کار کیا ہے. چونکہ طریقہ کار کا پتہ چل جائے تو انسان جو ہے اس کے مغالطوں کو رد کر سکتا ہے, اور یہ کیا علم منطق سکھاتی ہے, اور پھر انسان جو ہے اس پہ حل کر لیتا ہے اس کو. بس کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انسان عقل سلیم کے ذریعے یہ پہچان لے کہ استدلال درست نہیں ہے اس کا, لیکن اس کو باطل کیسے کرنا ہے باطل کا طریقہ کار وہ نہیں بیان کر پائے گا. چونکہ علم منطق تدوینی طور پر تفصیلی طور پر اس نے نہیں پڑھی, عقل سلیم پر اکتفا کیا ہے اور وہ ان بعض تفصیلات کی طرف ناظر نہیں ہے, غافل ہے اس سے, لہذا وہ جواب بھی نہیں دے پائے گا. خوب, تیسرا جواب ہم ان کو یہ دیتے ہیں کہ عقل سلیم والا درست ہے کہ صحیح فکر کر لیتا ہے, لیکن یہ نتائج جو لیتا ہے اپنی فکر سے یہ وہاں تک تو صحیح ہے کہ جب سادہ سادہ قیاس ہو, سادہ سادہ استدلال ہو تو وہ نتیجے لے لیتا ہے, لیکن جہاں پر مقدمات و استدلال پیچیدگیاں اختیار کرتے ہیں, ان پیچیدگیوں کے اندر پھر اس کا نتیجہ حاصل کرنا صحیح یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بس سادہ سادے سی جگہ پر نارمل جگہوں کے اوپر تو وہ یہ کام کر لیتا ہے عقل سلیم کا سہارا لے کر, لیکن جہاں پر پیچیدگیاں آنا شروع ہوتی ہیں, استدلال و مقدمات پیچیدہ جہاں پر ہو جاتے ہیں, وہاں پر پھر اس کے لیے نتیجہ لینا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا توحید کے کتنے مشکل مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا عقل سلیم پر اگر اکتفا کر کے ان کو حاصل کرنا چاہے گا تو نہیں کر پائے گا.
صرف عقل
سلیم اس کو تفصیل پڑھنی پڑے گی, توجہ کرنی پڑے گی, وہ کہاں کرے گا, وہ یہیں کرے گا علم منطق پڑھ کے. یہ تھا تیسرا اعتراض اور اس کے ہم نے مختلف جواب دیے. آخری اعتراض جو اس کتاب میں ذکر ہوا ہے اور ہم اس پر اشارہ کریں تو ہمارا یہ درس ختم ہو جاتا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ علوم میں چونکہ انسان فکر کرتا ہے اور صحیح فکر کرنا منطق سکھاتی ہے, تو پس تمام علوم محتاج ہیں منطق کے, یہ ہم نے کہا درست ہے. اب ہم خود منطق پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خود علم منطق میں بھی آپ فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ خود علم منطق میں جب آپ منطق کے قواعد لکھ رہے ہیں، جب آپ منطق کو پڑھ رہے ہیں، جب آپ منطق کی مشکلات کو حل کر رہے ہیں، تو یہاں بھی فکر استعمال ہو رہی ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ اس فکر کو صحیح کرنے کے لیے بھی ایک علم منطق کی ضرورت ہونی چاہیے، چونکہ اس منطق کی مشکلات کو آپ حل کریں گے تو اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک اور منطق چاہیے ہمیں.
بالکل.
تو ہم اس منطق کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہاں بھی فکر ہے یا نہیں ہے؟ ہے. بس اس کو بھی ایک اور منطق کی ضرورت ہے، بس یہ سلسلہ یوں چلتا جائے گا. بس اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ علم علوم کو منطق کی ضرورت ہے، تو منطق کو بھی تو منطق کی ضرورت ہونی چاہیے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، اور یہ تسلسل لازم آئے گا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بس منطق، یہ جو دعویٰ آپ نے کیا ہوا ہے، یہ دعویٰ آپ کا درست نہیں ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ درست ہے کہ قوانین منطق جو ہیں وہ بعض کیا ہیں، نظری ہیں، ان کو استدلال کی ضرورت ہے، ان کے اندر فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بدیہی بنانے کی ضرورت ہے، لیکن منطق کے وہ نظری قواعد کے، نظری اور بدیہی کی بات ہم بعد میں پڑھیں گے، نظری قواعد کے جس میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کو نظری کہتے ہیں، ان قواعد کو بدیہی میں تبدیل کرنے کے لیے جن قواعد کی ضرورت ہے وہ بھی خود اسی منطق میں موجود ہیں. الگ منطق کی ضرورت تب پڑے ہمیں کہ جب قواعد علم منطق کو حل کرنے کے لیے کوئی اور قواعد موجود نہ ہو اس کے اندر. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منطق کے کچھ ایسے قواعد ہیں کہ جو اتنے بدیہی اور روشن ہیں، واضح ہیں، کہ ان کو استدلال اور فکر کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اجتماع النقیضین محال ہے، ضدین کبھی جمع نہیں ہو سکتے، گل جو ہے وہ اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے. بہت سارے اس قسم کے مثلا ہمارے پاس قضایا و قوانین علم منطق ہیں جو بدیہی، روشن اور جو ہے واضح ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ وہ قواعد کے جو بدیہی نہیں ہیں، جو روشن اور واضح نہیں ہیں، ان کو واضح کریں گے انہی قواعد کی روشنی میں کہ جو واضح اور روشن ہیں. الگ منطق کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. بس چوتھا اعتراض بھی جو ہے وہ وارد نہیں ہے. دوسرا جواب انہوں نے وہی تقریباً اسی جیسا ہی جواب بنتا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ انسان اگر قواعد بدیہی کی طرف جو ہے وہ توجہ کر لے تو اپنے آپ کو بھی خطا سے بچا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اس غلطی میں مبتلا ہونے سے بچا سکتا ہے. یعنی وہی قواعد علم منطق کے جو بدیہی ہیں اور اسی منطق میں موجود ہیں، اگر ان پر توجہ کر لی جائے تو انسان جو ہے وہ اسی منطق میں خطا سے بچ سکتا ہے، اس منطق میں بھی وہ خطا نہیں کر سکتا. یہ تھا ہمارا درس کہ جو اعتراضات علم منطق کے بارے میں تھا، اور اس کے جواب بھی آپ کے خدمت میں عرض کر دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.